الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان شریف کا مہینہ بہت ہی قریب آ گیا ہے, لہذا ہمیں وہ دعا مانگتے رہنی چاہیے جو گزشتہ منگل کو آپ کو بتائی گئی ہے اور سکھائی گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہم سلمنی لی رمضان, یا اللہ مجھے رمضان شریف کے لیے سلامت رکھیں, وسلم رمضان لی, اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامت رکھیے, وسلم لی متقبلا, اور رمضان شریف کو میرے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھیے. یہ کم از کم ہر نماز میں تین دفعہ توجہ دھیان سے مانگنا چاہیے, اور دوسری دعائیں بھی مانگتے رہیں کہ اللہ اپنے رحمت سے ہم کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان شریف نصیب فرما, اور رمضان شریف میں ہم سب کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھنا آسان سے آسان فرما, تراویح پڑھنا بھی ہمارے لیے آسان فرما, تلاوت ذکر اور دعائیں مانگنے کی خوب توفیق عطا فرما, اور ہمیں پورا ماہ رمضان اپنی رضا کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ آپ نے رمضان شریف میں روزوں میں تراویح میں ذکر و تلاوت میں صدقہ خیرات میں دعاؤں میں جو جو اجر و ثواب رکھا ہے وہ محض اپنے فضل سے ہمیں بھی عطا فرما. اس وقت میں آپ کے سامنے وہ حدیث شریف بیان کروں گا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو بیان فرمایا, یعنی جب رمضان سے کچھ پہلے شعبان کے بالکل آخر میں حضور نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کا تعلق رمضان شریف سے ہے, اور اس میں رمضان شریف کی فضیلت خیر و برکت بیان فرمائی ہے. اس سے آپ ذرا سا اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رمضان شریف کی کتنی زیادہ اہمیت تھی کہ رجب کا چاند نظر آنے پر بھی دعا فرمائی, اور پھر شعبان کے آخر میں وہ دعا مانگی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے مانگی ہے, اور پھر شعبان کی آخری تاریخ میں ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا جس سے رمضان شریف کی اہمیت عظمت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے. یہ سب سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں بھی اس آنے والے ماہ مبارک کی بے حد قدر ہونی چاہیے اور ہم لوگ بھی نیت بھی کر لیں اور ارادہ بھی کر لیں اور ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ رمضان شریف کا مہینہ نصیب فرمائے اور ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ بلا واسطہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں جو فضائل و برکات ہیں وہ ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ حدیث مشہور و معروف ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ ڈال رہا ہے یعنی قریب آ رہا ہے. ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ عظیم شان ہے, دوسرے فرمایا خیر و برکت والا مہینہ ہے, وہ تم پر اپنا سایہ ڈال رہا ہے یعنی ان قریب شروع ہونے والا ہے. اس مبارک مہینے میں اللہ تعالی نے ایک رات شب قدر رکھی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے, یعنی اس ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. ایک ہزار مہینوں میں 30,000 راتیں ہوتی ہیں, ایک ہزار مہینے میں 30,000 راتیں ہوتی ہیں. تو ایک شب قدر جو اللہ پاک نے خاص طور پر رمضان شریف میں رکھی ہے اور رمضان شریف کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے, اس کی عبادت 30,000 راتوں کی عبادت سے بڑھتا ہے. اس مہینے میں اللہ پاک نے روزے فرض فرمائے ہیں, یعنی ہر وہ مسلمان جو عاقل ہے بالغ ہے اور صحت مند ہے اس پر اس ماہ مبارک کے روزے رکھنا فرض ہے. لہذا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کو جو صحت مند بھی ہو اس کو چاہیے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ روزے رکھے چاہے گرمی ہو یا سردی, بہر صورت رکھے. البتہ اگر کوئی مسافر ہے یا کوئی بیمار ہے یا معذور ہے تو اللہ پاک نے ان کے لیے رخصت رکھی ہے کہ اگر وہ اس مہینے میں روزے نہیں رکھ سکے تو پھر وہ سال کے باقی دنوں میں جیسے سردیوں میں روزے رکھ لیں اور اس طرح وہ روزے پورے کر لیں, اور اگر بالکل ہی ان کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ ایک روزے کے بدلے فدیہ دے سکتے ہیں تو 30 روزوں کے بدلے میں 30 فدیہ ادا کر دیں. وہ معذوروں کے لیے ہے اور ان مسلمان خواتین و حضرات کے لیے ہے جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں اور اس کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے یعنی تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے, یعنی تراویح پڑھنا فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے بلکہ سنت موقعہ ہے اور اس کا اللہ پاک نے بڑا ثواب رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا ثواب رکھا ہے جیسے اگلی حدیث میں آئے گا کہ رمضان شریف میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے, فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے, اور نیز رمضان شریف میں ایک ایک سجدہ کرنے کا عظیم شان اجر و ثواب ہے جو بعد والی حدیث میں انشاءاللہ آ رہا ہے. بہرحال 20 رکعت تراویح ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے برابر چلی آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 20 رکعت تراویح پڑھی ہے, 3 دن تک تو باقاعدہ جماعت کے ساتھ آپ نے 20 تراویح پڑھی ہے. پھر آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری امت پر فرض ہو جائے اور فرض ہونے کی بنا پر پھر ان کا ادا کرنا مشکل ہو تو پھر اس کے بعد آپ نے جماعت سے نہیں پڑھی. صحابہ کرام بھی الگ الگ تراویح پڑھتے تھے اور حضور بھی الگ پڑھتے تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ صحابہ کرام کے اتفاق اور ان کے اجماع سے ایک امام کے پیچھے باقاعدہ 20 رکعت تراویح پڑھنا شروع ہوا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ساری دنیا میں حضور کی امت 20 رکعت تراویح پڑھنے پر عمل کرتی آئی ہے, اس لیے 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہے. لہذا خواتین ہوں یا مرد حضرات, سب کو چاہیے کہ وہ رمضان شریف میں 20 رکعت تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھیں. یہ بہت اعلیٰ عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا خاص خاص عمل ہے. اور تراویح پڑھنے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے حافظ کے پیچھے یا ایسے قاری کے پیچھے تراویح پڑھے جو ایک تو تعدیل ارکان کے ساتھ تراویح پڑھائے, یعنی آرام اور اطمینان کے ساتھ پڑھائے, بہت ہی اٹھک بیٹھک نہ کرے. دوسرے تراویح کے اندر ایک خاص عبادت اور ایک خاص سنت ہے, پورا قرآن شریف پڑھ کر یا سن کر پورا کرنا, یہ بھی ایک سنت ہے. لہذا اس سنت کے ادا کرنے کے لیے بھی ایسے امام کا انتخاب کرنا چاہیے جو قرآن شریف کی تلاوت صحیح کرے, حروف کو اس کے مخارج سے نکالے, غنہ اخفاء اظہار بھی کرے اور آرام آرام سے پڑھے. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عرصہ دراز سے مسلمانوں میں تراویح پڑھنے کا تو شوق ہوتا ہے, لیکن بعض مسلمان ایسے امام کے پیچھے تراویح پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں جو ریل کا, جو اتنا تیز رفتار ہو کہ بس پتہ ہی نہ چلے کہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا, یا علموں تعلموں کے سوا کچھ بھی سنائی نہ دے, وہ کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے, اور جھٹ پھٹ اور کھٹا کھٹ 20 رکعت تراویح ہوں اور آدمی کی چھٹی بھی. تو وہ اس سے تو اپنی تراویح کو خون کرنا ہے, تراویح کو خون کرنا ہے, اپنی تراویح کو برباد کرنا ہے. لہذا یہ شوق اچھا نہیں ہے, یہ تو عبادت میں لگنے کا مہینہ ہے. جب لگنے کا مہینہ ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی مسجد میں نماز تراویح کی پڑھے جہاں پر امام صاحب تراویح کے دم قرآن شریف صحیح پڑھے, اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھے, آرام آرام سے پڑھے اور صحیح پڑھے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت, یعنی سنت یا نفل عبادت ادا کرے گا تو اس کے دوسرے زمانوں کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا, دوسرے زمانے کے فرض کے برابر ثواب ملے گا. عبادات میں سب سے زیادہ ثواب فرضوں کا ہوتا ہے, پھر واجبات کا ہوتا ہے, پھر سنتوں کا ہوتا ہے, پھر نفلوں کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ خاص مہربانی ہے کہ رمضان شریف میں عام نفل عبادتوں اور سنتوں کا ثواب بھی فرض کے برابر فرما دیتے ہیں, اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا. اب چاہے روزہ فرض ہو اور چاہے نماز ہو جو کہ فرض ہو, اس مہینے میں اگر کوئی ادا کرے گا تو چاہے وہ زکات ہو, 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ یہ مہینہ کس قدر فضیلت والا ہے اور کس قدر باعث اجر و ثواب ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. آج اس کو سمجھ لیں گے, صبر کہتے ہیں برداشت کرنے. جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی کو بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, گرمی کا تو ہے ہی موسم, تو اس کی وجہ سے آدمی کے قوت برداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے. اور جب قوت بردار تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے تو طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے، مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو غصہ جلدی سے آ جاتا ہے، خاص طور سے گھر والوں کو، کیونکہ آدمی باہر تو بتکلف خوش اخلاق بنا رہتا ہے، باہر تو کوئی بہت ہی ضائع گیا گزرا آدمی ہوتا تو وہ بد اخلاقی مظاہرہ کرتا ہے اور لڑتا ہے، گالی دیتا ہے، ہڑتا مڑتا ہے، باہر تو آدمی ذرا کم ہی ایسے ہوتے ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ چونکہ ہر وقت بے تکلفی کے ساتھ رہتا ہے، بچوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ ہر وقت بے تکلفی ہوتی ہے، تو وہاں اگر کوئی مرضی کے خلاف بات ہوتا ہے روزے کی حالت میں تو ایک دم آدمی چراغ پاؤ جاتا ہے، اور ذرا سی دیر میں لات پیلا ہو جاتا ہے اور غصے سے بے قابو ہو کر کے اور پھر مار دھاڑ شروع کر دیتا ہے، ورنہ گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ صبر کی مشق کرنے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں صبر و تحمل کی عادت ڈال دی، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، گرمی بھی لگ رہی ہے، روزہ بھی لمبا، تو بھائی اب برداشت پہلے ذہن بنا لو کہ بھائی ہمیں صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، تحمل کرنا ہے، کوئی ایسی مرضی خلاف بات پیش آئے گی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ غصہ نہیں کروں، لڑوں گا نہیں، کسی سے جھگڑا نہیں کروں، اس کی پہلے سے تیاری کروں۔ تو تیاری میں سب سے بڑی تیاری اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا ہے کہ اللہ میں تو بہت کمزور ہوں، میں تو اپنے آپ کو قابو پا نہیں سکوں گا، آپ مدد فرمائیے، ساتھ ساتھ خود بھی پوری ہمت کرے اور ہمت کر کے صبر سے کام کرے، اور خود روزہ سراسر صبر ہے، خود روزہ بھی تو سراسر صبر ہے، کہ اس سحری سے لے کر کے افطاری تک تقریباً 12 گھنٹے، اس 12 گھنٹے میں آدمی صبر ہی کرے گا تو آسانی سے روزہ پورا ہو جائے گا، اور بے صبری کرے گا تو یا تو روزہ ٹوٹے گا یا پھر دوسرا کوئی ٹوٹے گا، تو نہ خود اپنا روزہ توڑے نہ دوسرے کو مارے دھاڑے، بس برداشت کر کے رہے انسان، ایسی تراویح پڑھنا بھی صبر کا کام ہے، اس لیے کہ 20 رکعت تراویح دن بھر روزہ رکھنے کے بعد پڑھنا بعضوں کے لیے تو مشکل نہیں ہے، بعضوں کے لیے مشکل بھی ہے، لیکن اس وقت بھی ہمت کرے آدمی، خاص طور سے عورتیں تراویح پڑھنے میں بہت سستی کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور وہ افطاری اور سحری اور عشاء کھانے پکانے کی وجہ سے اور گھر کے کاموں کی وجہ سے اتنی تھک جاتی ہیں کہ پھر وہ تراویح جو ہے نا ان کی متاثر ہوتی ہے، پڑھتی نہیں ہے، یا پڑھتی ہیں تو بس آدھی پڑھی آدھی چھوڑ دی، یا سوچا کہ بھائی چلو تحجد میں پڑھ لیں گے، کیونکہ ان کے لیے تو جماعت ہے نہیں، لہذا وہ لے تو لال والا معاملہ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر سستی اور کاہلی کا مظاہرہ ہوتا ہے، ایسا نہ۔ معذوروں کا حکم تو الگ ہے، بیماروں کا حکم الگ ہے، وہ میں نے پہلے ہی بتا دیا، ان کے لیے تو رخصت ہے، لیکن عام خواتین و حضرات کو چاہیے کہ ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اور صبر و تحمل کے ساتھ تراویح بھی باقاعدہ پوری اپنے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ بہرحال آپ نے فرمایا صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت، کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ ہمارا صبر ہے کیا، نہایت معمولی اور نہایت چھوٹا سا صبر ہے ہمارا، لیکن اس کے بدلے اللہ پاک اپنے فضل سے جنت عطا فرما دے، یہ بہت بڑا انعام ہے، لہذا روزے کی حالت میں سراپا صبر بن جائے، بس صبر و تحمل کی عادت ڈالے، اور فرمایا یہ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے، یعنی گھر والوں کے ساتھ بھی اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی اور اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ بھی اور عام مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمدردی کا معاملہ کریں، خیر خائی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں، جان سے بھی، مال سے بھی، اور زبان کے ذریعے بھی، تاکہ ہماری طرف سے ان کے ساتھ اچھا سلوک ظاہر ہو، یہ بھی رمضان شریف کے ساتھ خاص ہے، اور گویا اس رمضان شریف کے اندر ہمیں اس کی بھی مشق کرنی ہے کہ ہمارے اندر، ہماری طبیعت کے اندر دوسروں کے ساتھ بھی غم خالی کا انداز ہو، ان کی خیر خائی محبوض ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک ہو، ان کی جس طرح ہو سکے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ مدد ہو، تاکہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی روزے تراویح اور دوسرے اعمال آسان ہو جائیں، بد سلوکی، بد تہذیبی، لڑائی جھگڑا اور ان کے ساتھ بات بات میں غصہ، اس سے پرہیز کریں، تو گھر میں بھی صبر کے ساتھ رہیں، گھر سے باہر بھی صبر کے ساتھ رہیں، دکان پر بھی اور نوکری پر بھی، ہر جگہ صبر و تعمل، خوش اخلاقی، حسن سلوک، حسن برتاؤ، دوسرے مسلمانوں خیر خائی اور ہمدردی کی عادت ڈالنا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب آگے حدیث میں روزہ افطار کرانے کا ثواب بیان ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس مہینے میں کسی روزے دار کا محض اللہ تعالی کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے خاطر افطار کرایا، یہ دو باتیں ہو گئی ہیں، اللہ تعالی کی رضا جسے اخلاص کہتے ہیں اور ثواب حاصل کرنے کے لیے جو روزہ کھلوانے پر آگے آ رہا ہے، ان دو باتوں کی نیت کر کے اس نے کسی مسلمان کا روزہ کھلوایا. اب چاہے وہ روزہ کھولنے والے گھر کے افراد ہوں اور چاہے گھر سے باہر کے افراد ہوں، چاہے محلے کے افراد ہوں، چاہے مسجد کے افراد ہوں، روزے دار ہوں، تو جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے کسی مسلمان کا روزہ افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ، یعنی کسی ایک مسلمان کا بھی کسی نے روزہ کھلوا دیا دو فضیلتیں حاصل ہوں گی، ایک تو یہ روزہ کھلوانے والا دوزخ سے بری ہو جائے گا اور دوسرے اس کے تمام گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے، اور تیسری فضیلت اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا. بغیر روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو، یعنی روزے دار کو اپنے روزے کا پورا ثواب ملے گا اور جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنے اس کو روزہ کھلوانے والے کو ملے گا. اب اتنی بڑی آپ نے فضیلت بیان فرمائی تو صحابہ کرام شروع شروع میں غریب اور فقیر تھے، زیادہ تر صحابہ کرام فقراء اور مساکین تھے، بعض صحابہ کرام مالدار بھی تھے اور بعد میں اکثر مسلمان صحابہ کرام مالدار ہو گئے تھے، لیکن شروع میں تنگ دستی فقر و فاقے کا زمانہ تھا، تو اس لیے آگے حضور سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا ہم غرابا اس ثواب عظیم سے محروم رہیں گے؟ فقراء صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ آپ نے تو یہ عظیم الشان فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو کسی کا روزہ کھلوائے گا ایک تو اسے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، دوسرے دوزخ سے بری ہو جائے گا، تیسرے جس کا روزہ کھلوائے گا اس کا ثواب بھی اس کو اس کے برابر مل جائے گا اور روزہ دار کے ثواب میں وہ کمی بھی نہیں آئے گی. تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہم جیسے لوگوں کیسے ملے گی، ہمارے پاس تو روزہ کھلوانے کا سامان ہی نہیں ہوتا. آپ نے جواب آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی عطا فرما دیں گے جو دودھ کی تھوڑی سی لسی سے یا سادے پانی کے صرف ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ کھلواتا ہے. اللہ اللہ اللہ، جو دودھ کی تھوڑی سی لسی اور یا صرف سادے پانی کی ایک گھونٹ سے کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ ثواب عظیم عطا فرما دے گا. آگے فرماتے ہیں اور کوئی اگر کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب فرمائیں گے کہ جس کے بعد کبھی اس کو پیاس نہیں لے گی، یعنی جنت میں جانے تک پھر اسے کوئی پیاس نہیں لے گی. اللہ، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب فرمائیں گے کہ جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس میں معلوم ہے کیا کتنی بڑی فضیلت پوشیدہ ہے، یہ تو ہے ہی جو حضور کا ارشاد ہے، اس کے ضمناً اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ایسے آدمی کا انشاءاللہ ضرور خاتمہ ایمان کا، اور پھر ضرور اس کو انشاءاللہ تعالی یہ فضیلت ملے گی. اسی لیے حضور کے زمانے سے لے کر آج تک ہر رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان روزہ کھلوانے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. اس لیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اخلاص کے ساتھ اور یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے جو اس حدیث میں حضور نے بیان فرمایا ہے، دوسروں کا بھی روزہ کھلوانے کا اہتمام کرنا چاہیے. گھر والے تو اس میں آ ہی گئے الحمدللہ، گھر والے بھی جب روزہ کھولتے ہیں تو گھر میں جو بھی افطاری کا سامان گھر والوں کی طرف سے بنتا ہے ان سب کو یہ ثواب ملے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی معمول ہے کہ پڑوسیوں کے یہاں بھی افطاری بھیج دی جاتی ہے, اور مسجدوں میں تو ہمارے یہاں افطاری نہیں ہوتی, باقاعدہ کھانا ہوتا ہے, وہ تو اچھا خاصا کھانا ہی ہوتا ہے. تو بھائی اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ افطار کرانے کی بھی فضیلت ملے گی اور پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کی بھی فضیلت ملے گی. بس مال حلال ہونا چاہیے, افطاری کا سامان حلال, اور نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس ثواب کو حاصل کرنے کی جو اس حدیث میں بیان کی گئی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے, درمیانی حصہ مغفرت ہے, آخری حصہ دو رستہ آزادی ہے. یعنی پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشوں کا ہے, اور دوسرا عشرہ مغفرتوں کا ہے, اور تیسرا عشرہ دو رستے آزادی کا ہے. آگے فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف و کمی کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے آزادی اور رہائی عطا فرما دیں گے. اس لیے اس مہینے میں اگر ممکن ہو, سہولت ہو, آسانی ہو, مثلا اگر چار ملازم ہیں تو وہ چار اور رکھ لو رمضان شریف میں, تو وہ کام آٹھ آدمی کریں گے, سہولت سے کریں گے, آسانی سے کریں گے, تخفیف ہو جائے گی. اگرچہ ہمیں چار آدمیوں کی تنخواہ زیادہ دینی پڑے گی لیکن دو زبردست فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی. ایک تو یہ کہ ان کے کاموں میں آسانی ہو جائے گی, اور دوسرے کہ ان کے وقت میں بھی کمی آ جائے گی. اس لیے ڈیوٹی کا وقت بھی ہم بآسانی کم کر سکیں تو کر سکتے ہیں, اپنے ملازمین کا وقت کم کر دیں, کچھ وقت کم کر دیں, کچھ افراد بڑھا لیں جس سے کہ ان کو آسانی ہو جائے. تو اس کا یہ زبردست ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو اس کی مغفرت فرما دیں گے, کیونکہ تم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ آسانی سوچی, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کر دیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی آسانی بصورت مغفرت ظاہر ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ, جو بہت بڑی عنایت ہے اور بہت بڑی مہربانی ہے, بہت بڑا کرم اور فضل ہے. اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت دو سب سے بڑی فرما دیں گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور یہ ہے ثواب عظیم. دوسری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کے آخری رات آنے تک بند نہیں کیا جاتا. آسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی نظر رحمت فرماتے ہیں, اور بندوں کے اعمال قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دن رات پیش ہوتے ہیں. تو یہ دروازے جو ہیں باقاعدہ آسمانوں میں ہیں, اور وہ ہر وقت کھلتے نہیں ہیں, خاص خاص اوقات میں کھلتے ہیں. تو ان میں سے ایک ماہ رمضان بھی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں, اور بندے دنیا میں جو اعمال صالحہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے واسطے, تو ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے پیش ہوتے تھے. اس کے بعد کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے, کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے, مگر اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں, اور اس کے لیے جنت میں سرخ رنگ کے یاقوت کا ایک مکان بنا دیتے ہیں, سرخ رنگ کے یاقوت کا ایک محل بنا دیتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں. یہ ایک سجدے کی بات ہو رہی تھی. رمضان شریف کی رات میں سے کسی بھی رات میں اللہ تعالیٰ کے اگر کوئی بندہ نماز پڑھے تو ایک سجدے کے بدلے میں, اور دو رکعت پڑھے گا تو 4 سجدے ہو گئے, اور تراویح پڑے گا تو کتنے سجدے ہو گئے؟ 40 سجدے ہو گئے. 40 سجدے کے بدلے میں سنو تو اللہ تعالیٰ ایک سرخ رنگ کے یاقوت کا محل بنائیں گے جس کے 60,000 دروازے ہوں, اور ہر دروازے میں سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ رنگ کے یاقوت سے آراستہ ہوگا. یہ ایک سجدے کا بدلہ ہے رمضان شریف میں. تو مغرب کی کتنی رکعتیں ہو گئی, اور کوئی جوان اگر 20 رکعت تراویح پڑھ لے تو 40 سجدے یہاں ہوں گے, اور 20 رکعت تراویح پڑھے ان شاء اللہ 40 سجدے ہو گئے, اور باقی چار فرض پھر دو سنت پھر تین وتر اور پھر بعد میں بھی چار نفل اور پہلے بھی چار سنت ہے. کیونکہ میں یہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نہ سنت موقع چھوڑے نہ سنت غیر موقع چھوڑے. کیوں سب سب بڑی قیمتی ہے نا, ہر رکعت میں ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ یہ ثواب عظیم عطا فرمائیں گے کہ 1500 نے کیا اور ایک سرخ رنگ کے یاقوت کا محل جسے کتنے دروازے ہوں گے 60,000, اور ہر دروازے کے اندر ایک چھوٹا محل ہوگا وہ بھی سونے وہ بھی یاقوت سے آراستہ ہوگا. پھر جب روزے دار رمضان شریف کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے, آگے حدیث ہے کہ جب روزے دار رمضان شریف کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ سنیرا معاف کر دیے جاتے ہیں, پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, یعنی پچھلے رمضان سے اس رمضان تک جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. تو میں نے بارہا عرض کیا کہ تو گناہ کبھی رہتا تو سے معاف ہو جاتے ہیں, خدا بھی کر لیں اور اچھا پہلے ہی کر لیں, سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے پہلے ہی معافی مانگ لیں. اور اگر کسی نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی ہے, کسی کو ستایا ہے, تکلیف دی ہے, مارا پیٹا ہے, ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, تو ان سے معافی مانگ لیں تاکہ رمضان شریف آئے تو بس پہلے جھونکے میں ہماری مغفرت ہو جائے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو جب رمضان تو جب روزے دار رمضان مبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اور اس روزے دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک, یعنی فجر سے لے کر کے غروب تک یعنی مغرب تک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ اللہ, یعنی ہر روزے دار کے لیے روزانہ فجر سے لے کر کے مغرب تک 70,000 فرشتے ڈیوٹی میں لگ جاتے ہیں, وہ روزہ رکھ رہا ہے اور وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں. رمضان شریف کی رات یا دن میں جب کوئی اللہ تعالیٰ کی جناب میں کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیتے ہیں جس کے سائے میں سوار 500 سال میں چل کر اس کا سایہ عبور کرے گا. 500 سال کسی کہتے ہیں بھائی, یہ دیکھو کہ ایک روز رمضان شریف کی کتنی بڑی فضیلت ہے. اب ایک روزے کا بدلہ دوسرے حدیث میں, حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کا چاند نظر آنے پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا, ان حضور نے یہ ارشاد رمضان کا چاند نظر آنے پر بیان فرمائی. پہلی حدیث میں نے بیان کی تھی رمضان شریف کے سدرا پہلے شعبان کے آخری تاریخ میں آپ نے رمضان شریف کے بارے میں خطبہ دیا, اور یہ حدیث اس وقت کی جب حضور نے چاند دیکھ لیا تو رمضان کا چاند نظر آنے پر آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی. یہ سب حضور کے ارشادات اس لیے ہیں تاکہ ہمارے دل میں بھی قدر پیدا ہو کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے کتنا قیمتی مہینہ آ رہا ہے. حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان شریف پر چاند نظر آنے پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان شریف کے مہینے کی کیا حقیقت ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہو جائے. یعنی رمضان شریف میں اتنا ثواب ہے, اتنا ثواب ہے کہ اگر میری امت کو وہ ٹھیک ٹھیک معلوم ہو جائے تو یہ تمنا کریں کہ ایک مہینہ نہیں, دو مہینے نہیں, تین مہینے نہیں, 12 مہینے رمضان رہے. تو قبیل خدا کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضور آپ ہمیں رمضان شریف کے بارے میں کچھ بتلائیے, یہ کیسا مہینہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رمضان شریف کے لیے جنت شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے. اس سے بھی اندازہ لگاؤ کتنا مبارک مہینہ ہے, کتنا اہم مہینہ ہے کہ سارے سال فرشتے جنت کو رمضان شریف کے واسطے سجاتے ہیں اور آراستہ کرتے ہیں. رمضان شریف کے لیے جنت شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے. جب رمضان شریف کا پہلا دن ہوتا ہے, جب رمضان شریف کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش الہی کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درخت میں پتے ہلنے اور بجنے لگتے ہیں, اور ان سے بڑی دوسری روایت میں ہے کہ بڑی بڑی سریلی اور بہت ہی خوبصورت آواز ان سے پیدا ہوتی ہے. اور جنت کی حوریں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہیں کہ ہمارے رب اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ شوہر مقرر کر دیجئے جن سے ہم اپنی آگے ٹھنڈی کریں وہ ہم سے اپنی آگے ٹھنڈی کریں. اور گزشتہ منگل کو میں نے ایک حدیث سنائی تھی, اس کے اندر یہ ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ بندے عبادت کر کے میرے اندر قیام کرنے کے لیے مقرر کر. اس کے بعد حضور نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کا روزہ رکھے, مگر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح ایک ایسی حور سے کر دیتے ہیں جو ایک ہی موتی کے بنے ہوئے خیمے کے اندر رہتا ہے, پورا خیمہ ایک ہی موتی ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حور مقصورات فی الخیام, یعنی حور ہیں جو خیموں کے اندر رہنے والے ہیں. اب ان کی کیفیت حضور نے بیان فرمائی کہ یہ جو روزے دار کے نکاح میں حور آئے گی وہ کیسی ہے. فرمایا کہ ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے. اور 70 قسم کے لباس دنیا والے نہیں ہیں بھائی, کہیں آپ کو تو بھول بھجکڑ بن جائے گی, وہ نظر ہی کہاں آئے گی 70 سوٹ پہننے کے بعد, نہ اس کا منہ نظر آئے گا نہ اس کے ہاتھ پہ نظر آئے گی. تو بھائی دنیا کے لباس مراد نہیں ہے, جنت کے لباس ہے. جنت کے 70 لباس پہن کر کے بھی یہاں کے ایک لباس سے انتہائی زیادہ وہ نفیس اور لطیف ہوں. تو ان میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے, جن میں سے ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف ہوگا, اور انہیں 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی. ان کو 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی جن میں سے ہر خوشبو کا انداز دوسرے سے جدا ہوگا. یہاں دو تین خوشبو ملا لو تو اتنے مرکب بن جائے گا, پہلی خوشبو آئی نہ دوسری نہ تیسری اور کوئی چوتھی بن گئی. وہاں ایسا نہیں ہوگا, وہاں ہر خوشبو الگ بھی ہوگی اور الگ بھی سنائی دے گی انشاءاللہ. جیسے 70 لباس الگ الگ ہوں گے اور اس کے باوجود انتہائی لطیف ہوں گے, ایسی وہ خوشبو بھی جنت کی ہوگی جو ایسی نفیس ہوگی کہ باوجود 70 قسم کی خوشبو لگانے کے مرکب نہیں ہوگی, بلکہ ہر خوشبو الگ الگ آئی. کبھی چمیلی کی خوشبو آ رہی, کبھی موتی خوشبو آ رہی, کبھی بیلی کی خوشبو آ رہی, کبھی خس کی خوشبو آ رہی, کبھی کوئی خوشبو آ رہی, ہر خوشبو الگ الگ آ رہی. سوال ہے, اور ان عورتوں میں سے ہر عورت کی خدمت کے لیے 70,000 نوکرانی اور 70,000 نوکر ہوں گے, یعنی تو پوری ملکہ ہوگی, کیونکہ میں بھی تو بادشاہ ہوگا ان شاء اللہ, بس اللہ تعالیٰ بادشاہ بننے کی توفیق دے دیتی ہے کہ اگر روزے دار صحیح معنی میں روزے دار ہوگا تو یہ اس کی بیوی ہوگی اور اس کی ملکہ ہوگی, اس کی خدمت کے لیے اور محل کی دیکھ بھال کے لیے 70,000 نوکرانیاں اور 70,000 نوکرانیاں ہوں گی, اور ہر خادم کے ہاتھ میں ایک سونے کا بڑا پیالہ ہوگا جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا, کئی قسم کا کھانا ہوگا. وہ کھانا اس قدر لذیذ ہوگا کہ آخری لقمے کی لذت پہلے لقمے سے کہیں زیادہ ہو, دنیا سے بالکل ہی الٹ معاملہ ہوگا. یہاں پر تو کتنی بھوک لگی ہوئی ہو اور کتنی کیا کہتے ہیں کھانے کی چاہت ہو, بس پہلا لقمہ سب سے زیادہ لذیذ, دوسرا پھر 19, پھر تیسرا 18, اور آخری لقمہ انتہائی بدمزہ. حالانکہ ہے وہ قورمہ جو پہلے لقمے میں کھایا تھا, بریانی تب بھی ہوئی ہے جو پہلی مرتبہ کھائی تھی, لیکن جتنا جتنا کھاتا جاتا ہے اور پیٹ بھرتا جاتا ہے لذت کم ہوتی چلی جاتی. شروع میں تو کہنا میں پہلے سب سے پہلے کھا لیتا, آخر میں کہتا ہوں اور کھا لو, ارے بس نہیں, ارے بس نہیں. یہ کیا ہے, یہ دنیا کا حال ہے. اور جنت کا یہ حال ہوا کہ آخری لقمے کی لذت پہلے لقمے سے کہیں زیادہ لذیذ ہو, کیونکہ وہاں خواہش بدستور برقرار رہے, جتنا چاہے کھاؤ سب حاضر. تو اس پیالے میں کئی قسم کا کھانا ہوگا اور اس کی لذت کا یہ عالم ہوگا کہ آخری لقمے کی لذت پہلے لقمے سے کہیں زیادہ ہوگا. اور نیز ان عورتوں میں سے ہر عورت کے لیے سرخ یاقوت کے تخت ہوں گے, ان عورتوں کے لیے جن سے روزے دار کی شادی ہوگی سرخ رنگ کے یاقوت ہوں گے, سرخ رنگ کے یاقوت کے تخت ہوں گے, اور ہر تخت پر 70 بسترے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے, اور ہر بسترے پر 70 گدے ہوں گے. بھائی یہ وہاں کی باتیں ہو رہی ہیں, دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہیں. کہو کہو یہ تو اسٹوری بن گئی, یہ تو گدے بیچنے کا دکان ہو گئی, یہ تو ایسا نہیں ہوگا وہاں پر, یہ سب وہاں پر اتنا عمدہ اور صحیح اور سلیقے سے بنا ہو کہ بالکل بجائے. یہ تو اس کا جنت کی حور کا جہیز ہو گیا. وہ اب بری کیا ہوگی, جو لڑکے کو ملے گی اور دولہا کو ملے گی وہ بجاتے ہیں, اور اس کے خاوند کو بھی یہ سب کچھ ملے گا. جو کچھ اوپر بیان ہوا, جس طرح یہ جنت کی حور کو ملے گا اتنے سب کچھ اس کے دولہا کو ملے گا اور روزے دار کو ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح روزہ رکھنے والا بنائے. وہ موتیوں سے جڑے ہوئے سرخ رنگ کے یاقوت کے تخت پر بیٹھا ہوگا, اس کے ہاتھوں میں دو کنگن ہوں گے. دنیا میں تو سونے چاندی کے کنگن مرد کے لیے حرام ہے, جنت میں حلال ہے. آگے آپ کا ارشاد ہے, یہ رمضان شریف کے ہر روزے کا بدلہ ہے جو چاہے رکھ لے. اللہ, یہ رمضان شریف کے ایک روزے کا بدلہ ہے جو شخص بھی چاہے رکھے, اور روزے دار نے روزے کے علاوہ جو نیک اعمال کیے ہوں گے ان کا ثواب الگ ہے. افطاری کا ثواب پیچھے ہم نے پڑھ لیا, سحری کا ثواب, تہجد کا ثواب, اشراق کا ثواب, چاش کا ثواب, تحید المجلس کا ثواب, تحید الوضو کا ثواب, تراوی کا ثواب, تلاوت کا ثواب, صدقہ خیرات کا ثواب, وہ الگ ملے گا. ادھر سے ایک روزے کا ثواب بیان فرمایا اپنے حدیث کے. اس لیے وہی بڑا قیمتی مہینہ شروع ہونے والا ہے. اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص میری امت کو پانچ چیزیں عطا فرمائیں. رمضان شریف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص میری امت کو پانچ باتیں عطا فرمائی ہیں, یعنی وہ پانچ باتیں پچھلی امتوں کو نصیب نہیں تھی, وہ حضور کے صدقے اور طفیل حضور کی امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. نمبر ایک, روزہ دار کی منہ کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ. نمبر دو, حضور کی امت کے روزے داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار تک دعا کرتی رہتی ہیں. اسی لیے جس میں 70,000 فرشتے صبح سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور اس حدیث میں ہے کہ حضور کی امت کے لیے بطور خاص سمندر کی مچھلیاں, دریا کی مچھلیاں بھی افطار تک مغفرت کی دعا کرتی ہیں. نمبر تین, جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے. روزہ جنت ان کے لیے سجائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئے. یعنی بندے دنیا جو غفلت کا سامان ہے اس سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ادا کرتے ہوئے روزے رکھیں, اور جو روزہ رکھنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے روزہ رکھیں کہ جس کے اندر کھانے پینے سے تو پرہیزی کریں, ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. اس طرح سے روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو جنت عطا فرمائے. نمبر چار, اس مبارک مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں. یعنی رمضان شریف میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں, جس کی بنا پر روزہ داروں کو گناہوں پر وہ زیادہ ابھار نہیں سکتے, گناہوں پر ابھار نہیں سکتے, لیکن اس کے باوجود پھر بھی دیکھتے ہیں کہ گناہ ہوتے ہیں. تو بڑے بڑے شیاطین تو چھوٹ قید میں چلے گئے, لیکن چھوٹے تو پھر بھی ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. ایک بار وہ بھی آدمی کو پٹری سے اتارتے رہتے ہیں, اور دوسرے یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کا نفس تو انسان کے ساتھ ہی رہتا ہے. روزہ رکھنے کی وجہ سے اگرچہ وہ کمزور ہو جاتا ہے, مگر ہے پھر بھی پکا شیطان, یہاں تک وہ انسان کو بہکاتا رہتا ہے. کبھی روزہ توڑوا دیتا ہے, کبھی تراویح چھڑوا دیتا ہے, کبھی جھگڑا کروا دیتا ہے, کبھی لڑائی کروا دیتا ہے, کبھی کوئی گناہ کروا دیتا ہے. تو اس وجہ سے گناہ ہوتے ہیں. لیکن واضح طور پر ہر مسلمان ہر سال رمضان شریف میں دیکھتا ہے کہ ایک دم جو ہی رمضان کا چاند نظر آیا عشاء کی نماز بھی مسجدیں بھر جاتی ہیں. دیکھتے ہیں نا, سب دیکھتے ہیں, نہیں دیکھتے ہیں. اور روزانہ افطار کے وقت نہ جانے کہاں سے اللہ کی مخلوق آ جاتی. آج آپ مغرب کے بعد دیکھو تو ایک بھی بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا, نہ گلاب جامن نہ برفی. اور رمضان شریف کی پہلی افطار کے اندر ہماری مسجد تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسی بھر جاتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیج دیا جو اڑ اڑ کر یہاں پر آ گئے. اور مسجدوں میں بھی تقریباً یہ حال ہوتا ہے, یہ کہاں سے آ گئے. آج تو نہیں ہے. یہ شیاطین قید ہونے کی وجہ سے اور مغرب کی نماز پڑھنے کے واسطے اور روزہ افطار کرنے کے واسطے آ جاتے ہیں. یہ ہے شیاطین قید ہونے کا اثر. تو لہذا اب اگر کوئی آدمی اپنے نفس و قابو میں کرنا چاہے اور گناہوں سے بچنا چاہے تو مشکل نہیں. اس لیے صبر سے کام لے اور برداشت سے کام لے, گناہ کے تقاضوں کو دبائے اور نئے کاموں کے اندر آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے. تو انشاءاللہ تعالیٰ انتہائی سازگار ماحول ہے. اللہ پاک نے اپنی طرف سے نیک بننے کا ماحول بہت شاندار عطا فرما دیا اور بنا دیا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان شریف میں ہم سے کوئی گناہ نہ, اللہ تعالیٰ کوئی نافرمانی نہ ہو. اس لیے لکھا ہے کہ انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیاطین سے کم نہیں ہے, اور گناہوں کا چسکا بھی انسانوں گناہوں کے اوپر آمادہ کر دیتا ہے. وہ عادت پڑی ہوئی ہے نا سارے سال, 11 مہینے تھے جو گڑبڑ کی ہے, تو وہ 1 مہینے میں کیسے ختم ہوگی. لہٰذا شیطان تو کچھ نہیں کر رہا, لیکن وہ جو عادت پڑی ہوئی ہے نا, وہ عادت بھی وہ آدمی کو برائی کی طرف لے جاتی ہے اور گناہ کرنے پر آمادہ کرتی رہتی ہے. بہرحال گناہوں سے بچنے اور عبادت کی کثرت کا ہر سال رمضان شریف میں ہر مسلمان کو مشاہدہ ہو جاتا ہے. لہذا یہ حضور کا ارشاد بالکل برحق ہے. نمبر 5, رمضان شریف کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے, یعنی آخری رات میں تمام روزے داروں کی بخشش ہو جاتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں, بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور جب کام کر کے فارغ ہو جائے تو اس کو مزدوری بھی دی جاتی ہے. تو یہ جو روزے دار تھے اللہ تعالیٰ ان کی اجرت عطا فرما دیتے ہیں, ان کو روزہ رکھنے کا بدلہ عطا فرما دیتے ہیں آخری رات میں بصورت مغفرت اور دوزخ سے آزادی اور جنت عطا فرمانے کی شکل میں, اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد فرما دیتے اور 6 لاکھ آدمی رات کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں. اس لیے افطار کا وقت جو ہے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ افطار کے وقت کوشش کریں کہ خواتین بھی مسلح پہ ہوں, وہ بھی اپنے افطاری وغیرہ کا سامان صبح بنا کے فارغ ہو جائیں, دوپہر میں پکانا کھانا اور ساری افطاری بنا کر کے فارغ ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے عام طور پر مسلمانوں گھروں میں فری فریجر دے رکھے ہیں, سب اس میں رکھ لو. اس کے بعد مگر اثر کے بعد تو مردوں کو بھی چاہیے, عورتوں کو بھی چاہیے, بہتر ہے کہ وہ اپنے مسلح پر بیٹھیں اور تلاوت کلائے پاک کریں اور پھر دعائیں والے حال یہ آپ کی تقسیم ہو چکی ہے, بس وہ مانگنا شروع کر دیں. کیونکہ 10 لاکھ آدمی اللہ تعالیٰ دونوں سے آزاد کر رہے ہیں, دعا کی قبولیت بھی ہے, دعا کی قبولیت کا بھی یہ خاص وقت ہے. لہٰذا اس وقت دعائیں بھی مانگیں اور پھر خاص طور سے دونوں سے آزادی مانگیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب بن مانگے وہ 10 لاکھ آدمی دو روز سے بلی فرما رہے ہیں تو مانگنے والے ان کو معلوم فرمائیں گے. وہ تو چاہتے ہیں کہ میں میرے بندے میری طرف رجوع ہوں اور میں ان کی بخشش کروں. اللہ تعالیٰ معاف فرما کر بہت خوش ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو عذاب دینا پسند ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں, انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو اصل چاہت ہے وہ ہے صبر و تحمل, درگزر اور معافی. اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتے, عذاب دینا پسند نہیں کرتے, عذاب دیتے ہیں اس کے بندے کا حد سے گزرنے کے بنا. تو بندے جب حد سے گزر جاتا ہے تو اس کے کیے کا انجام سامنے آ جاتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ تو جہاں تک ہو سکے درگزر سے کام لیتے ہیں. دیکھو نا پچھلے رمضان سے اس رمضان تک, اب نیا رمضان شروع ہوتے پچھلے رمضان سے اس رمضان تک جتنے بھی کسی سے گناہ صغیرہ ہوئے ہوں گے رمضان کی بدولت اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ کی اصل عادت جو ہے معاف کرنے کی ہے, درگزر کرنے کی, بس وہی ہمیں سیکھنا ہے. تخلق بھی اخلاق اللہ, اللہ تعالیٰ کے اخلاق جو ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے. تو جیسے اللہ پاک بہانے بہانے مغفرت فرماتے ہیں, بخشش فرماتے ہیں, درگزر فرماتے ہیں, بس یہی عادت ہمیں بھی بنانی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عادت بنانے کی توفیق دی. تو بس اب رمضان شریف میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ مختصر سا میں عرض کر دیتا ہوں آخر میں. ایک تو کوشش کریں کہ حتی الامکان ہماری تمام نمازیں با جماعت ادا ہوں. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے روزہ بھی رکھیں اور تراویح بھی اہتمام کے ساتھ رکھیں, اور روزے میں جس طریقے سے حلال چیزوں سے اپنے پیٹ کو ہم بچاتے ہیں کھانے پینے سے اور جنسی تقاضوں سے, تو حالانکہ کھانا حلال ہے, پینا حلال ہے, میاں بیوی کا تعلق ایک دوسرے کے لیے حلال ہے، روزے میں حرام. تو جو چیز روزے کے بغیر حرام ہو وہ کتنی ضروری ہوگی بچنے کے لحاظ سے. لہذا سارے گناہ وہ ہیں جو روزہ رکھو یا نہ رکھو وہ حرام. سارے گناہ جو ہیں ناجائز. جب وہ ناجائز ہیں تو جب حلال حرام ہو گیا روزے کی حالت میں تو حرام تو بدرجہ اول حرام ہوگا روزے کی حالت میں. اس لیے کوشش یہ کریں کہ رمضان شریف کے اندر ہم سے گناہ نہ ہو، اور اگر ہو جائیں تو فوراً ہی توبہ کریں. اس طرح سے روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کریں. لہذا اپنے اپنے گھروں کے ٹی وی تو بھی آپ جاتے ہی بند کر دیں، کہتے ہیں بھائی اب رمضان کے بعد انشاءاللہ نہیں کھولیں گے. رمضان میں بھی نہیں کھولیں گے اور رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ نہیں کھولیں گے. کھولنے کی اجازت نہیں دے رہا ہوں میں، ہاں میں کہہ رہا ہوں رمضان میں بھی بند رکھیں اور رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ نہیں کھولیں گے، کیونکہ وہ ماسٹر ہے گناہ کرانے کا. اب کیا کریں، وہ تو اس کے تو اس کی جتنی بھی اس کے اندر کرتب نظر آتے ہیں، ہر کرتب میں کوئی نہ کسی نہ کسی عورت کی تصویر اور میوزک اور اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں ڈھولک سارنگی اس کے ساتھ ساتھ ہے. تو اس کا کوئی بھی اشتہار دیکھو یا کوئی بھی پروگرام دیکھو گناہ سے خالی نہیں. جب گناہ سے خالی نہیں تو وہ تو ماسٹر ہے گناہ سکھانے کا. بھائی جو بھی دیکھتا ہے وہ اسے گناہ سیکھتا ہے اس سے اور گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. تو ایسی خراب چیز سے تو بچنا ہی چاہیے، اپنے گھر ہی کو اس سے تو پاک رکھنا چاہیے. اور اگر کسی گھر میں آ گیا ہے تو کم از کم رمضان شریف کے مہینے میں تو تار لگا لیں اور تاروار سمرتن کر لیں، اور اس کے بعد بھی کوشش کریں کہ بند ہو گیا تو بس یار دعا کر سارے مہینے دعا کرو یا اللہ رمضان کے بعد بھی جیسے میں نے آپ کے توفیق سے رمضان نے اسے بند کر دیا، یا اللہ آئندہ بھی یار اس کو بند ہی رکھیے گا، اس لعنت سے ہمیں گھر والوں کو بچا لیجیے. وجہ یہ کہ اس کے جو پروگرام ہے نا وہ انسان کے دل میں غفلت پیدا کرتے ہیں، وہ گناہ کرنے کا جذبہ ابھارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سکھاتے ہیں، نیک کاموں سے متنفر کرتے ہیں، نماز سے دور بھگاتے ہیں اور کھیل تماشے میں آدمی بھگاتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں اور تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھیں، روزے بڑے اہتمام کے ساتھ رکھیں، اور آنکھ کان ناک زبان دل دماغ سارے اعضاء کو جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، اور تمام نوافل اہتمام کریں. لیکن نوافل وہ پڑھیں جن کی قضا نمازیں نہ ہوں، جن کی ذمے قضا نمازیں ہوں وہ زیادہ سے زیادہ اپنی قضا نمازیں پڑھیں، نوافل بھی نہ پڑھیں یا پڑھیں تو بالکل کم سے کم درجے میں سے دو نفل اشراق کی پڑھ لی، دو چاش کے پڑھ لی، دو تہجد کے پڑھ لی، باقی سارا وقت قضا نمازوں میں گزاریں. لیکن جن کی قضا نمازیں نہیں ہیں تو وہ اشراق، چاشت، ابابین، صلاۃ اللیل، تحیت المسجد، تحیت الوضو، تہجد کے نوافل وغیرہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. رمضان شریف میں سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. بندے کی کتاب حال ہی میں شائع ہوئی ہے، اس کا نام ہے مختصر سیرت طیبہ. اس میں حضور کے اخلاق، اعمال، عادات، اطوار اور اپنی شکل و صورت اور حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے جس کے پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے. تو اس کا مطالعہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ حضور کیسے تھے اور ہم ان کے کیسے نالائق امتی ہیں. اور زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کریں. رمضان شریف میں قرآن شریف کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ قرآن جتنی بھی آسمانی کتابیں ساری رمضان میں ہوتی ہیں، یعنی لوہے محفوظ سے آسمانی دنیا پہ قرآن شریف بھی شب قدر میں نازل ہوا ہے، رمضان شریف میں اترا ہے، اور 23 سال میں پھر تھوڑا تھوڑا حضور پر اترا ہے. تو ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتری ہیں، صحیفے بھی آسمان میں اترے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اس کا خاص جوڑ اور تعلق ہے. اس لیے ہمارے متقدمین تو اتنا قرآن شریف پڑھتے تھے کہ ہم تو سمجھتے ہیں ان کے حالات سن کر کے ہمیں تعجب بھی ہوتا ہے، یہ ان کی کرامت ہے. ہم سے تو اس کا دور دور کوئی وہم و گمان نہیں کہ ہم اتنا کر سکے جیسے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 61 قرآن شریف پڑھتے تھے. ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں ہو گئے 61. یہ انہیں کی شان ہے. کوئی ہم 61 نہیں تو کم از کم 6 تو کر لیں بھائی. 61 کا ایک آج ہٹا دو، کم از کم 6 تو رکھو، تو 6 تو ہو سکتے ہیں ہم سے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ. مجھے بھی یہ جب روزانہ 10 والے پڑھیں، 10 نہیں تو پڑھیں تو 8 پڑھ لیں. لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھیں. اور 4 کام میں نے پچھلے منگل کو بتلا دیے تھے، وہ پھر تازہ کر دیتا ہوں، کیونکہ پھر رمضان شریف میں یہ سلسلہ بن جائے گا. اب اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو پھر شوال میں آخر میں انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہوگا. تو چار کام حدیث میں آئے رمضان شریف میں کثرت سے کرنے کے لیے، ایک تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے، ہر وقت یہ پڑھتے رہے جو حافظ ہو، اور اس کے لیے افضل الذکر جو ہے وہ قرآن شریف ہے، تو وہ قرآن شریف پڑھتا رہے، اور جو حافظ نہیں ہے تو وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیٹے ہوں تب بھی، بیٹھے ہوں تب بھی، آ رہے ہوں جا رہے ہوں، کام کر رہے ہوں تب بھی، ہر وقت زبان پہ لا الہ الا اللہ. دوسرے استغفار، اس کی ترکیب میں نے بتایا دی کہ ہر نماز میں 100 دفعہ پڑھ لیا کریں رمضان شریف میں، اور ویسے بھی جب دل چاہے استغفار کثرت سے کریں. یہ دو کام تو ایسے ہیں جو رمضان شریف کی نسبت سے حدیث میں ہمارے لیے آئے ہیں، تو ان کا دو کا معمول بنائیں، اور دو کام ایسے ہیں کہ جو ہماری ضرورت کے ہیں، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کے رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت الفردوس مانگیں، اس کے ناراضگی دوزخ سے پناہ مانگیں. تو یہی یاد کر لیں، اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، دوزخ سے بری فرما. بس یہ پورے رمضان اپنے لیے، اپنے اہل عیال کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اقارب مشائخ کے لیے، اپنے جملہ احباء و متعلقین کے لیے، اور سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے مانگے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا، وسلمه لنا متقبلا يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، خفیہ علانیہ، کبیرہ صغیرہ، سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم آپ سے پچھلے سارے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ آپ کے بندوں کے حق میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، یا اللہ زیادتیاں اور ظلم ہو گیا ہے، یا اللہ ہم آپ سے بھی معافی مانگتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے بدلے میں آپ اس اپنے بندے کو اس کے حق کے بدلے میں اپنے پاس سے اجر و ثواب عطا فرما کر کے ہماری بھی اور اس کی بھی بخشش فرمانا، ہماری بھی ان کی بھی بخشش فرمانا، اور کسی بندے کے حق کی وجہ سے یا اللہ ہمیں آخرت کے کسی ثواب سے اور پکڑ کسی ثواب سے محروم نہ فرمانا، اور کسی قسم کا کوئی پکڑ دھکڑ کا معاملہ نہ فرمانا. یا ارحم الراحمین، رمضان شریف ہم کو صحت کے ساتھ نصیب فرما. یا اللہ صحت کے ساتھ نصیب فرما، صحت کے ساتھ نصیب فرما. رمضان شریف کے روزے رکھنا ہمارے لیے بےحد آسان فرما، ہم سب کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے روزے رکھنا آسان سے آسان فرما. یا ارحم الراحمین، موسم بھی بہت ہی خوشگوار عطا فرما، موسم کو یا اللہ بہت ہی خوشگوار فرما دیجیے. موسم کی گرمیوں کو یا اللہ سردی میں تبدیل فرما، ٹھنڈا موسم نصیب فرما. روزوں کا رکھنا ہمارے لیے پھول کی طرح آسان فرما. یا اللہ تراویح پڑھنا بھی ہمارے لیے آسان سے آسان فرما، اور ہمیں خوب توفیق عطا فرما، اور رمضان شریف کی برکتوں سے، رحمتوں سے، مغفرتوں سے، فضائل و برکات سے ہم کو خوب مالا مال فرما. محض اپنی رحمت سے مالا مال فرما، حضور کے صدقے مالا مال فرما. جن جن احباب نے، خواتین و حضرات نے دعا کے واسطے کہا ہے، اور جو جو مسلمان خواتین و حضرات جہاں جہاں یا اللہ یہ بیان سنیں یا سنیں گے یا سن رہے ہیں یا سنیں گے، یا اللہ ہمیں بھی اور ان کو بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. رمضان شریف کے فضائل و برکات سے انہیں بھی اور ہمیں بھی خوب سے خوب مالا مال فرما. یا اللہ یہ سال کا سلسلہ آج اختتام کو پہنچا، اول تا آخر محض آپ کا فضل، محض آپ کی عنایت، محض آپ کی مہربانی، محض آپ کی توفیق. یا اللہ آپ کو آپ کی اسی رحمت کا واسطہ، اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ سب ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے موجب توفیق عمل بنا دیجئے, اس کو موجب توفیق عمل بنا, یا اللہ گناہوں سے چھوڑنے کا ذریعہ بنا اور نیک کاموں کو انجام دینے کا ذریعہ بنا. اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما, ہم سب کے حق میں اس کو نافع اور مفید فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے جتنے احباب اور خواتین حضرات نے اپنے اپنے مقاصد کی دعاؤں کے واسطے کہا یا لکھا ہے, آپ سب جاننے والے ہیں, علیم و خبیر ہیں, سب کی دعائیں قبول فرما, سب کی دعائیں قبول فرما, سب کی دعائیں قبول فرما, سب کی مرادیں پوری فرما, اور ہم سب کو رمضان شریف صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرما. ہمارے لیے روزے رکھنا بے حد آسان فرما, تراویح پڑھنا آسان فرما, ہم سب کی ساری نیک مرادیں پوری فرما, اور جو فضائل و برکات احادیث طیبہ میں بیان ہوئے اپنی رحمت سے محض اپنے فضل سے عطا فرما. ہماری کوتاہیوں پہ نظر نہ فرمانا, محض اپنی رحمت پہ نظر فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین. رحمت.